بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد أجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اسے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، ہمارے دلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے. اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود سید الشہداء سے ہمارا رابطہ قرار دیا، اس پر شہزاد پہ بیٹھنا نصیب فرمایا. یہ معجزات سے کم نہیں ہے کہ کوئی 1400 سال کے بعد شخصیت کے غم میں اس کے مصائب پر گریا کریں. یقیناً سید الشہداء کے معجزات میں سے ایک معجزہ. خدا کے لیے میں ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی اور شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور ان کی نصرت کی شہادت، نصرت کی رام شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اور ساتھ ہی جیسے کہ اعلان ہوا، تمام مرضہ کی شفا یابی کے لیے کہ جلد از جلد پروردگار عالم کی طرف سے تمام بیماریوں اور حادثات سے شفا نصیب ہو، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم نے انسان کو قرآن کریم میں اپنی نشانی کے طور پر ارشاد فرمایا ہے. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی نشانی کہا ہے، جس کو عربی میں آیت تعبیر کیا جاتا ہے، اور زمین و آسمان خدا کی نشانی ہے، مختلف حتی جانوروں کو خدا تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر کہا ہے. سورج کا نکلنا ڈوبنا، دن و رات کا آنا، ان نشانیوں میں خود انسان خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی قرار پاتی ہے. یہ جتنے بھی بیانات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کریم میں مختلف سوروں کے اندر، جس میں انسان کی خلقت کو بیان کیا ہے کہ جب انسان خلق ہوا تو خدا تعالیٰ نے کس طریقے سے فرشتوں سے کہا کہ وہ سجدہ کریں، اور خدا تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو کس طریقے سے بیان کیا کہ فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب میں اس کے اندر اپنی روح سے پھونکوں. یہ تمام چیزیں انسان کی عظمت کو دکھانے کے لیے ہیں، اور اتنی عظمت قرار دی انسان کے لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر کون سا ایسا معاملہ ہے، کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو اگر ہم پہچان لیتے ہیں تو وہ اتنا خدا سے نزدیک ہے کہ جیسے اس کو پہچان لیا تو جیسے خدا کو پہچان لیا. تو مجھے اور آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر میں اپنی زندگی کو سوچوں، پیدائش سے لے کے اب تک جو واقعات حادثات میرے ساتھ ہوئے ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان میں سے کس حصے کو پہچانوں تو اس سے خدا کو میں نے پہچان لیا، کون سی ایسی چیزیں میرے اندر. تو آپ کو اپنے نفس کے بارے میں کچھ نئی چیزیں سوچنی پڑیں گی. یہ کہ مثال کے طور پر میں نے فلاں ڈگری لی ہے، فلاں اسکل میرے پاس ہے، میں نے کتنا کما لیا ہے، کتنے لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہے، کیا ان چیزوں سے خدا کی پہچان ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ ان سے تو نہیں ہو رہی. ان سے نہیں ہو رہی تو وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے سے میں خدا کو پہچان سکتا ہوں؟ تو مجھے خود بخود اپنی فطرت کو دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ خود ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کام کو کریں. اور جس کو ہم لوگ مثلا دو اصطلاح میں کہتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں انسان شناسی، انسان کو پہچاننا، ایک کو ہم کہتے ہیں خدا شناسی، خدا کو پہچاننا. تو یقیناً آپ کے میرے نفس کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں، یقیناً وہ بدن کے اندر نہیں ہیں، ہمارے نفس کے اندر ہے، ہماری روح کے اندر جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں. کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو خدا کی کوالٹیز کا ریفلیکشن ہے. کون سی ہیں ان کو پہچاننا کیسے ہے؟ اب یہ اگر ہمارے لیکچرز اسی پر ہو رہے ہوتے جس کو ہم لوگ انسان شناسی کہتے ہیں، انسان کو پہچاننا، تو ہم اس کے اوپر ایکسٹینسولی بات کرنا چاہیے تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے کریں. لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم کوشچن ریز کریں، سوال ایسے اٹھائیں جس کو آپ کہیں نہ کہیں جا کے مطالعہ کریں. تو مثال کے طور پر وہ کتاب ہے جس میں نفس شناسی کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، انسان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، وہاں جا کے دیکھنا چاہیے. البتہ ایک پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں صرف اشارے کے طور پر عرض کر سکتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس پوائنٹ کو کہنے کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم سب کو معلوم ہے ہمارا عقیدہ ہے، اور اس میں یقین میں ہم لوگ مختلف ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بسے گی جس کو ہم آخرت تعبیر کرنا. آخرت کا مطلب شاید آخری بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم اردو میں آخری کہتے ہیں. آخرت کا ایک مطلب دوسرا بھی ہوتا ہے عربی میں، ایک تو ہم کہتے ہیں لاسٹ ون یعنی آخرہ، اور ایک ہم کہتے ہیں دی ادر ون، اس کو بھی آخرت تعبیر کرتے ہیں عربی کے اندر. تو بہرحال اس ڈسکشن کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کہ لاسٹ ون اور دی ادر ون، لیکن بہرحال یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. اچھا، اس دنیا کے لیے تیاری اس دنیا میں رہنے کا اصلی ہدف ہے. اس دنیا میں رہنے کا جو اصلی ہدف ہے وہ اس دنیا کی تیاری ہے. اچھا، وہ دنیا کیسی ہے؟ ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہوئی اردو زبان کے اندر کہ ہم نے جب پانچویں عقیدے کو بیان کیا تو ہم نے اس کی نمائندگی کی ہے ایک لفظ سے جو شاید اس دنیا کا اچھا ریفلیکٹ کرنے والا لفظ نہیں ہے. ہم نے لیا ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ جو قیامت ہے یہ اس دنیا کی ساری دنیا کا ریفلیکشن ہے یا اس دنیا کا ایک دن ہے قیامت؟ ہم جب یہاں سے مریں گے تو مرنے کے بعد ہم ایک اور فیز کے اندر انٹر ہو جائیں گے، ایگزسٹنس کا ایک اور لیول ہوگا. یہ قیامت ہے جس میں ہم مرنے کے فوراً بعد جائیں گے؟ نہیں، قیامت نہیں ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. اس برزخ میں کس کی کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، اس برزخ کا اختتام ایک اسٹیج پر ہوگا. اس اسٹیج کو جو بہت ٹیمپرری اسٹیج ہے، صرف ایک فیز آف ایگزسٹنس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قیامت، ایک فینومینا ہے. اس قیامت کے بعد ہم ایک اور فیز کے اندر منتقل کر دیے جائیں گے، اس فیز کو ہم کہتے ہیں محشر، میدان حشر. میدان حشر قیامت کے بعد ہے یقیناً، اور جب میدان حشر ہے تو قیامت آ چکی ہے. اب ذرا سوچیے، آپ محشر میں ہوں، محشر میں پھر سوال جواب کا فیز ہے، پھر اس سوال جواب کے بعد پھر مسئلہ ہے شفاعت کا، اور مثال کے طور پر جنت کی طرف جانے کا، پھر جنت شروع ہوتی ہے. پھر جنت کتنے عرصے کی ہے نہیں معلوم، کتنے عرصے کی ہے. محشر کتنے عرصے کا ہے؟ ایک دن ہے،
ایک ہزار سال ہے، پانچ سو سال ہے، ہمیں نہیں معلوم دنیا کے ساتھ آخرت کے ساتھ. اس کے بعد پھر جنت ہے، اور جنت کے وہ کوئی اختتام نہیں ہے، خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے. تو قیامت کیا یہ سب کا نام قیامت ہے؟ نہیں، قیامت تو صرف ایک فیز کا نام ہے. تو شاید یہ جو اردو زبان میں ہم نے پانچویں عقیدے کو بیان کرنے کے لیے قیامت کا لفظ پک کیا، شاید یہ اچھا پک نہیں تھا. یہ اس سے بہتر چوائس یہ تھا کہ ہم آخرت کہہ دیتے. آخرت وہ زیادہ کنونسنگ اور کور کرنے والا ورڈ تھا. مثلا عربی اور فارسی میں انہوں نے قیامت پک نہیں کیا، اس کے لیے لفظ انتخاب کیا معاد. یہ بہت خوبصورت لفظ تھا. معاد کا مطلب ہوتا ہے واپسی. یہ بہت خوبصورت لفظ تھا. اور یہ واپسی جنت کی طرف واپسی نہیں ہے، یہ واپسی ہے خدا کی طرف. انا للہ وانا الیہ راجعون. معاد کا لفظ بہت مناسب لفظ ہے. یا تو شاید معاد بہتر تھا یا آخرت بہتر تھا کہ بھئی دوسری دنیا، یا وہ آخری اسٹیج جس کی طرف ہم نے اور آپ نے بڑھنا ہے. لیکن ایک فیز صرف قیامت، اور یہ جو اصطلاح بنی یہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو محروم کر گئی اپنی توجہ سے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ آپ نے قیامت کہا، برزخ کیا ہے؟ اس پہ توجہ شاید ہم نے اتنی زیادہ نہیں دی. اگر معاد کہتے تو مرتے ہی معاد شروع ہو گئی تھی، مرتے ہی معاد شروع ہو گئی تھی. اچھا برزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، یہ جو کچھ ہم نے نہیں دیکھا ہے اس کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے تیاری کرو. تو مثال کے طور پہ کیا یہ فیئر ہے کہ میں نے آخرت نہیں دیکھی ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے آخرت کے لیے تیاری کرو؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ خدا نے آخرت نہ دکھائی ہو اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرو؟ یہ مشکل ہے کہ خدا نمتار مجھے کسی ایسی چیز کی تیاری کا حکم دے گا جس کو میں نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو یقیناً خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں وہ موقع دیے ہوں گے کہ ہم آخرت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ایک ایسے امتحان میں بٹھائے گا جس کا کریکولم، جس کی رولز اینڈ ریگولیشن اس نے ہمیں نہیں بتائے ہوں گے. تو اس نے یقیناً ہمیں بتایا ہوگا، تو ہم نفس کے اوپر محنت کر کے نہ صرف خدا کو سمجھ سکتے ہیں انا للہ، بلکہ نفس پہ محنت کر کے الیہ راجعون کو بھی سمجھ سکتے ہیں. دونوں چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی نفس کے اوپر محنت کر کے، یعنی مبدا بھی کہاں سے شروع ہوا اور معاد بھی کہاں پہ واپس جانا ہے. یہ جو نفس ہے یہ ساری طاقتیں رکھتا ہے. اب میں ایک مثال کے طور پر بعض اوقات مجلس سے تھوڑا سا کتراتا ہوں اس کام کو کرنے سے، لیکن بہت تیزی سے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم اپنے نفس کو سمجھنا چاہیں تو کتنے چیپٹرز ہمارے پاس موجود ہیں کام کرنے کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ اپنے تصور میں، آپ اپنی امیجنیشن کے اندر کیا ایک درخت سوچ سکتے ہیں؟ اپنی امیجنیشن کوئی مشکل نہیں ہے. اتنے آرٹسٹ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے ہیں، یہ اپنی امیجنیشنز کے اندر وہم فی کل وادی یحیمون. خدا نے مطابق قرآن کریم میں فرمایا ہے یہ شاعر جو ہوتے ہیں ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. کیوں؟ تخیلات سے گھومتے ہیں. میں اور آپ جب اپنے امیجنیشن کو استعمال کرتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا مثلاً کیا آپ ایک درخت سوچ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل سوچ سکتے ہیں. یہ درخت تقریباً 10 فٹ 12 فٹ کا سوچ سکتے ہیں؟ ہاں سوچ سکتے ہیں. چلیے آپ کیلیفورنیا کے جنگلوں کا درخت سوچیے ذرا، 300 میٹر سوچ سکتے ہیں؟ 100 میٹر 300 میٹر بہت ہو گیا. تو آپ ایک درخت 1 کلومیٹر کا سوچ سکتے ہیں؟ ہاں سوچ سکتے ہیں. کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی درخت ہو اتنا بڑا ہو جتنا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، 8,000 فیو میٹرز، اتنا سوچ سکتے ہیں؟ سوچنے میں کیا پرابلم ہے، آسمان تک لگا لیجیے، کیا ہو. مثال کے طور پر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ایک درخت ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر اونچا ہے. سوچ لیجیے، اب ایک کام کر لیجیے کہ اس سارے درخت کو آم سے لدا ہوا سوچ لیجیے، آم لگا لیجیے اس کے اوپر. ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر میں ایک درخت ہے جہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجیے، ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے. ذہن میں کیا پرابلم ہے؟ اچھا ایسا کر لیجئے کہ آپ اس کو آگ لگا دیجئے. آپ نے آگ لگا دی, کوئی آپ کو روک سکا؟ اس طرح خدا تدبیر کر رہا ہے. ہمیں درخت بنانے میں کتنی دیر لگی, ہمیں درخت جلانے میں کتنی دیر لگی, 12 فٹ سے 8,500 میٹر کٹنے میں کتنی دیر لگی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. 8,500 میٹر کا درخت جلانے میں آپ کو کتنی دیر لگی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب مجھے کائنات میں کسی کو سزا دینی ہوتی تو میں لشکر نہیں بھیجتا, یہ سب میرا ہے, یہ سب میرا ہے. اگر ہم اپنے نفس کی اس طاقت کو سمجھ سکتے ہیں جو میں نے بہت نیچے لا کر تقریباً میٹیریل طاقت آپ کو عرض کی ہے, اب آپ تصور کیجئے اس میں کیا کچھ ہے اس نفس کے اندر, اور پھر ہم اپنے پروردگار کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کی خدمت میں منظر عرض کیا کس طریقے سے ہم نفسانی طاقتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اب ایک عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ یہ جو کچھ آپ نے امیجنیشن سے بنایا ہے, اگر میرے اور آپ کے نفس کے اندر طاقت ہو تو یہ اوریجنلی بھی بن سکتا ہے, اصل میں بھی بن سکتا ہے. یہ سب, یہ نفس کی طاقت بہت عجیب ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو اپنی روح سے تعبیر کیا ہے, اسے کم نہیں ہونا چاہیے. اس پر فرشتوں کو سجدہ کروایا تو اسے بہت عظیم الشان ہونا چاہیے. اب مشکل یہ ہے کہ میرے پاس یہ عظیم الشان وجود ہے اور میں صرف آئینے میں شکل دیکھتا ہوں, میں اس کے اوپر محنت کرتا ہوں. کب ہم لوگ یہ ریئلائز کر پائیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا مشکل پڑ رہی ہے, باقی کام آسان ہے, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا مشکل پڑ رہی ہے, اور یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو پہچانیں. اب میں اس انسان کے نفس کی ایک اور کوالٹی کی طرف آپ کی خدمت میں توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں, اور اس سے ہمیں اپنے موضوع تک پہنچنے میں مدد ملے گی, اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر عزت کیا چیز ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی محمد و آل محمد و عجل. ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نفس کے حوالے سے, وہ ہمارے فیصلے ہیں. یہ جو ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں اس کا میکانزم کیا ہے, یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم فیصلے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کیے ہیں, اور بعض اوقات گویا ہم چاہتے کچھ اور تھے, کچھ اور ہو گیا ہے. اور آپ نے میرا اپنی زندگی میں بہت دفعہ اس بات کو دیکھا ہوگا کہ کچھ آپ سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو شاید آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ مثلا میں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا کیسے, یا اتنا غلط فیصلہ کیا کیوں میں نے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ فیصلوں کا میکانزم کیا ہے, اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں سے مدد مل سکتی ہے. فیصلوں کے میکانزم کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں قیامت مدد سمجھنے کو مدد ملتی ہے, آخرت سمجھنے کو. چونکہ یہاں تک بات ہوئی ہے تو میں ایک پارٹ سے آپ کی خدمت میں عرض اور کروں گا, اور اس کے بعد پھر موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں اور آپ قیامت میں ہوں گے, برزخ میں ہوں گے, برزخ کے بعد محشر میں ہوں گے, کیا وہاں ہم طے کریں گے کہ ہم کیا ہوں گے؟ عمل کی دنیا مرنے کے بعد نہیں ہے, عمل کی دنیا یہاں تک ہے, وہاں صرف عمل کے اظہار کی دنیا ہے. ہم سب کو معلوم موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. جو کچھ یہاں کر رہے ہوں گے اس کے نتیجے میں وہاں ہوگا. اب آپ تصور فرمائیے مثلا آپ اور میں برزخ میں ہیں اور ہم نے اپنی زبان سے کچھ کہا ہے, یہ جو ہم نے کہا ہے اس کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ کس نے فیصلہ کیا کہ میں کیا کہوں گا؟ دیکھیے آج ہم میں اور آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں, اور میں نے آپ کی خدمت میں چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایک ایک فیصلہ بعض اوقات 30-30 سال زندگی کی تبدیل کرتا ہے. تو وہ جو ایک فیصلہ تھا وہ 30 سال کے لیے یہ طے کرتا ہے کہ میں کیا کہوں گا. مثلا یہ جو برزخ میں کچھ کہوں گا یہ کب طے ہوا؟ اب بہت واضح مثال, فرشتے آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے احتمال قوی شب اول قبر, اور وہ یہ کہیں گے کہ تمہارا امام کون ہے. اچھا میں اس وقت جواب دوں گا, مثلا مولا امیر المومنین کا نام عرض کرنے کی کوشش کروں گا, کیا اس وقت میرے پاس انتخاب کی طاقت ہوگی میں چوز کروں کہ میں کس کا نام لوں؟ آپ خود تصور کیجئے جو برزخ میں ہو امیر المومنین کی عظیم الشان حیثیت کو دیکھ رہا ہو, ابو سفیان بھی انکار کرے گا کیا؟ مرنے کے بعد سب مومن ہو جائیں گے, مرنے کے بعد کون بے وقوف منافق ہوگا کافر ہوگا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا جو علی کو نہیں مانتا اس کو کتنے سزائیں اٹھانی پڑ رہی ہیں, تو وہ اس وقت کہے گا کہ میں نہیں مانتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس وقت یہ آپشن میں رکھے گا کہ اسے کیا کہنا, یہ اختیار ہوگا اس کے پاس؟ نہیں, میرا نہیں خیال. بلکہ یہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں یہ طے کرے گا کہ ہماری زبان نے ادھر کیا کہنا ہے, اور شاید زبان بھی انوالو نہیں ہے, سب سمبولک ہے. یہ کون سی زبان, کون سی لغت, فرشتے کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ بھائی تھوڑی بہت عربی سیکھ لو چونکہ فرشتے عربی بولتے ہوں گے. اب کینیڈا کا کوئی رہنے والا کہے گا نہیں بھائی فرشتے انگلش بھی جانتے ہیں. کیا حماقت ہے, برزخ میں زبانیں ہیں, وہ زبانیں جو ہم نے اس دنیا کے اندر خلق کی ہیں, جبکہ ہم زبانوں کے بغیر بھی تھے ایک زمانے میں, اور بہت ساری زبانیں مٹ چکی ہیں. یہ جو اس دنیا کی ٹیمپرری اچیومنٹس ہیں یہ نزاع کے عالم میں ختم ہو جائیں گی. شاید یہ کہ میرا نام کیا ہے یہ بھی باقی نہیں رہے گا, کیونکہ یہ بھی ہم نے طے کیا ہے, روح کا حصہ نہیں ہے. پھر آپ کی نیشنلٹی کہاں کی ہے, کیا نزاع کے بعد مرنے کے بعد یہ کاؤنٹ ہوگی؟ یہ جتنی بھی ٹیمپرری اچیومنٹس ہیں جن کا تعلق روح سے نہیں ہے, عمل سے نہیں ہے, یہ سب آئیڈینٹیٹیز ختم ہو چکی ہوں گی. میں کس کلر کا تھا, میری باڈی کتنے فٹ کی تھی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ سب آئیڈینٹیٹیز باقی رہنی ہے؟ اب آپ تصور کیجئے میری کتنی حماقت ہوگی کہ میں ان آئیڈینٹیٹیز پہ زندگی گزار دوں جس نے باقی ہی نہیں رہنا ہے. میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں؟ اپنے آپ سے یہ تو پوچھوں کہ بھائی یہ جو حالت نزاع ہے, مرنے کی حالت ہے, اس میں کیا کچھ ختم ہو جائے گا؟ اچھا ہمیں خدا نے دکھایا ہے کہ دیکھو تم لوگ اپنی ڈیڈ باڈیز میں اپنے کپڑے لے کے نہیں جا سکوں گے, میں طے کروں گا کہ کیا جائے گا. تم باہر کیسے بھی تھے زمین کے نیچے میری مرضی سے جاؤ گے. یہ سمبولک ایکسپریشن ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد تم طے نہیں کرو گے کہ وہاں کیا جائے گا, میں طے کروں گا. اور میں نے یہ طے نہیں کیا کہ تمہاری وہ آئیڈینٹیٹیز جن کا کوئی تعلق تمہاری روح سے نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ جائیں گی, نہیں جائیں گی. یہ زبانیں دنیا کی ہیں, ہم لوگ اس دنیا کے اندر کچھ عرصے رہے ہیں جب زبانیں نہیں ہوتی تھیں, بچے کسی زبان میں بات نہیں کرتے ہیں, زبانوں سے بے نیاز ہوتے ہیں. تو کیا یہ زبانیں جائیں گی, یہ آئیڈینٹیٹیز جائیں گی, یہ جو اچیومنٹس ہماری ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ساتھ جائیں گی؟ مثلا میرے پاس بولنے کی جو اسکل ہے کیا یہ میرے ساتھ جائے گی؟ تو برزخ میں میں ایک زیادہ بولنے والا ہوں گا چونکہ میں ذاکر تھا, اور ایک آدمی کم بولے گا چونکہ وہ ذاکر نہیں تھا, وہ رائٹر تھا. ہم دیکھو غلط سوچ رہے ہیں, میں سے کسی چیز نے وہاں نہیں جانا ہے. صرف وہ ہماری مہارتیں اخلاق کے اندر جن کو ہم نے حاصل کر لیا ہے اچھی یا بری, صرف وہ باہر جائیں گی. میں سچا ہو گیا, یہ سچائی کی نفسانی کیفیت یہ میرے ساتھ جائے گی. میں اپنے اعمال کے نتیجے میں قاری قرآن کہلایا, نہ تلاوتوں کے نتیجے میں, اعمال کے نتیجے میں قاری قرآن, قرآن کو پڑھنے والا عمل کرنے والا کہلایا, یہ قرآن کی ہمراہی ساتھ جائے گی. اچھا اب برزخ ہو گیا, شب اول قبر, فرشتہ آیا, سمبولک ٹرمز میں مجھ سے پوچھتا ہے تمہارا امام کون ہے, میرے پاس آپشنس کتنے ہیں جو وہاں سے سلیکٹ کروں گا. اصلا کیا سلیکشن ہے وہاں پر؟ وہاں عمل کی دنیا نہیں ہے, تو یہ سلیکشن کہاں سے آئے گا؟ یہ سلیکشن یہاں پر ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جس کی بات کوئی آدمی بغیر کسی فردر آرگومنٹ کے ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے, اس کو اپنا لیڈر کہتا ہے, وہ جو کہے یہ کرتا ہے. اگر ہم نے کسی کو ایسا مانا ہے وہ ہمارا امام ہے. ہمارا امام کون ہے پھر؟ ہم سے کتنے امیر المومنین کو امام مانا ہے؟ کتنے لوگوں نے؟ ہم میں بہت سارے افراد نے کتاب کسے مانا ہے؟ کتاب اس کوڈ کو کہتے ہیں جس کو انسان ثواب یا عذاب سے عمل میں لے کے آتا ہے اپنی زندگی کے اندر. کس کوڈ کی پینیٹریشن ہماری لائف پر سب سے زیادہ ہے؟ کیا وہ کوڈ کتاب خدا کی ہے؟ یہ وہ جواب ہے جو ہمارے منہ سے نکلنے ہیں, نہ کہ وہاں پہ ہمارے پاس کوئی سلیکشن ہے. ہم نے اس کا ایک منظر اپنی دنیا کے اندر دیکھا ہے. مثلا جب کسی اسکول کے اندر یا ہمارے کسی اور ٹیسٹ ایگزام کے نتیجے میں ایک ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے, کیا اس دن سلیکشن کیا جا سکتا ہے کہ مجھے جواب میں کیا کہنا؟ نہیں, جو لکھنا تھا وہ آپ لکھ چکے ہیں, اب ریزلٹ ہے. امام کی تشریف آوری امتحان کی ابتدا ہے یا ریزلٹ کا دن ہے؟ امام کی تشریف آوری میری اور آپ کی اس ظہور سے پہلے کے امتحان کا ریزلٹ ہے, نہ کہ اب میرے پاس ایک آپشن آئے گا کہ میں امام کا ساتھ دوں یا نہ دوں. نہیں, یہ آپشن اس وقت ہے آپ کے پاس. ہاں, اس وقت میں ایک اور امتحان شروع ہوگا کہ جو امام کا ساتھ دینے والے تھے ان کے درجات کیا ہیں, ایک اور امتحان شروع ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ساتھ دیں یا نہ دیں, یہ سلیکشن یہاں پر ہے اس وقت. اس دن امتحان ہے, اس دن ریزلٹ ہے, امتحان نہیں, امتحان یہاں ہے. اسی طرح آخرت ہے. آخرت انتخاب کا وقت نہیں ہے, آخرت نتیجے کا وقت ہے. دنیا کی زندگی کا نتیجہ برزخ میں ہے. برزخ کی زندگی کو ہم یہاں طے کر رہے ہیں. کون میرا ہمسایہ ہوگا؟ آج طے ہوگا. جس سے میرا دل نزدیک ہوگا وہ کل میرا ہمسایہ ہوگا. ہمارے دل کس سے نزدیک ہیں؟ بات اس کی نہیں کہ آپ مجلس میں جب آئیں تو آپ کا دل کس کے نزدیک ہے. کیا ہماری زندگی 24 گھنٹے ضرب 365 ضرب مثلاً 50 سال, اس میں مجلس میں کتنی دیر بیٹھے تھے؟ یہ جو چند گھنٹے ہیں یہ طے کریں گے کہ میرا دل کس کے نزدیک ہے. یہ میری زندگی طے کرے گی ہے. پھر اس کی بنیاد پہ مجھے برزخ میں ہمسایہ ملے گا. یہ آخرت سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں, اور اس کے مناظر اگر خدا نے ہمیں نہ دکھائے ہوں اس دنیا کے اندر تو ہمیں وہاں کیسے بھیجے گا؟ یہیں پہ دکھا رہا ہے, یہیں پہ ہمیں سمجھاتا ہے, مختلف طریقوں سے بتاتا ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں صحیح فیصلوں کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. ہمیں پاس 9:10 آگے بڑھنے کا ٹائم ہے, اس سے پہلے اشارہ نہیں کریں. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. جب ہم یہ بات کرتے ہیں انسان اپنے فیصلے کیسے کرتا ہے, تو ہمارے اندر کچھ چیزیں سٹور ہو رہی ہیں, اور ان چیزوں کے سٹور ہونے کے نتیجے میں ہم سے کچھ فیصلے صادر ہو رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو انسان کی فطرت ہے, یہ خدا نمتال نے دی ہے ہمیں. اس فطرت میں خدا نمتال نے کچھ چیزیں بہت خوبصورت رکھی ہیں. اگر وہ فطرت اپنی جگہ پہ باقی رہے, ہمارا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوگا. اگر ہم اپنی فطرت پہ رہیں, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر بچے کو اسلام کی فطرت پہ خلق کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے کہ وہ کس طرف موو کرے گا. فطرت ہر انسان کی پاکیزہ ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. رنگ کیا ہو, قد کیا ہو, اعضاء و جوارح پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس میں بہت تبدیلی ہے, اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. بعد میں انوائرمنٹ اس کے ساتھ کیا کرے گا, وہ خود اپنے ساتھ کیا کرے گا, یہ علیحدہ مسائل. اچھا, جو فطرت ہے, اس فطرت کو خدا نے کیسا بنایا؟ بہت خوبصورت بنایا. کیا ہے اس کی خوبصورتی؟ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کوئی پست کام نہیں کرنا چاہتا, یہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر, کیا انسان اپنی فطرت میں ظالم ہے یا اپنی فطرت میں عادل ہے؟ فطرت میں عادل ہے. ممکن ہے کہ اس کی فطرت کور ہو جائے, اس کے اوپر اتنا گرد و غبار پڑے کہ یہ غلط فیصلے کرے, ظلم کرنا شروع کر دے. فطرت میں ظالم نہیں ہے, فطرت میں عادل ہے. اب ایک یہاں پہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. فطرت میں انسان عزت مند ہے یا پست فطرت ہے, اعلی ظرف ہے یا پست فطرت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں فطرت انسانی پست فطرت نہیں ہو سکتی, یہ انسان کی کامل ترین مخلوق ہے. آیا انسان جو خدا کی کامل ترین مخلوق ہے پست فطرت ہو سکتی ہے اپنی پیدائش میں؟ یہ ہو سکتا ہے خدا نے متعال ہمیں کچھ غلط صفات کو سکھانے کے لیے کوئی جانور ایسا دکھائے کہ جس کی فطرت میں نقصان پہنچانا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے, البتہ اس کی بھی تعویل ہوتی ہے. سانپ کی بھی فطرت میں نقصان پہنچانا نہیں ہے, سانپ اپنا ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو تب مارتا ہے. لیکن ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ نے کچھ حیوان ایسے ہیں جن کی فطرت میں نقصان پہنچانا ہوتا ہے, شاید وہ بھی اس لیے خدا تعالیٰ نے خلق کیا ہو تاکہ میں انسان یہ سوچوں کہ بھئی مجھے بچھو کی صفت نہیں لینی چاہیے اپنے اندر, مجھے اس طرح کے کسی نقصان دہ جانور کی صفت نہیں بننی چاہیے. بالآخر جانوروں میں بھی کچھ جانور اچھے ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جانوروں کے برابر ہی گرانا چاہتا ہے تو کسی اچھے جانور کے برابر گرا لے, پھر گندے جانور کے برابر کیوں گرا رہا ہے؟ البتہ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جانوروں کے برابر گرائے اپنے آپ کو؟ کیا قرآن کریم نے نہیں فرمایا کل انعام؟ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں, بل ازل اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں یہ. تو انسان گرتے ہیں جانور بنتے ہیں, البتہ جانوروں میں بھی درجات ہیں, کچھ گرتے ہیں جانور بنتے ہیں لیکن اچھے جانور بنتے ہیں, کچھ گرتے ہیں جانور بنتے ہیں انتہائی برے جانور بن جاتے ہیں. تو وہ ممکن ہے خدا تعالیٰ نے کچھ جانور ایسے خلق کیے ہوں جن کا مطلب یہ ہو ہم انسانوں کو دکھائے کہ بھئی اتنے برے جانور نہیں بننا, لیکن بہرحال ان جانوروں کو بھی اچھی صفتیں دیتا ہے خدا تعالیٰ. تو انسان کو فطرتاً پست خلق کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا نفخت فیہ من روحی, جس کو خدا تعالیٰ اتنا ڈگنیفائڈ کر رہا ہے, اح تبارک اللہ احسن الخالقین انی جاعل فی الارض خلیفہ, پس فطرت وجود کو خلیفہ بنا, کیسے ممکن ہے؟ یہ سب ممکن نہیں ہے. انسان کی فطرت نفیس ہونی چاہیے, انسان کی فطرت پاکیزہ ہونی چاہیے. اس پاکیزہ نفیس فطرت کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ تو ممکن ہے کہ مثلا معاشرے کا کوئی گرد و غبار ایسا پڑ گیا ہو کہ اس پاکیزہ فطرت کو چھپا دے, لیکن خدا تعالیٰ نے اسی لیے معصومین بھیجے کہ پاکیزہ فطرت ختم نہ ہو جائے, غائب نہ ہو جائے. معصومین علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جو یزید کے دور میں بھی فطرت کی پاکیزگی کو باقی رکھتے ہیں, اپنی فطرت کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. یہ پاکیزہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک رنگ پاکیزہ فطرت کا اعلی ظرفیت کا عزت کے اندر آتا ہے. اب یہاں پہ دور جو ہے وہ بڑا عجیب دور ہے, میں اس دور کے حوالے سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور ہمارے دوست کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انگلش لیکچر ختم ہوگا اس کے بعد ہمارے بچوں نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے تو چاہتے ہیں وہاں پہ جگہ بن جائے. اتنے ہم پہلے سے طے کر کے نہیں بیٹھتے کہ پہلے سے ہی جگہ بنا دیں, اتنا آرگنائز نہیں ہیں ہم لوگ. تو ہم خیر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. اب تو مجھے مجھے یہ احساس ہے کہ یہ کسی کو بیٹھنے کے بعد اٹھانا کتنا سخت کام ہوتا ہے. میں خود کبھی لیکچر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں جہاں بیٹھ گیا بس وہیں بیٹھا رہنا تو, لیکن اس لیے میں پسند نہیں کرتا, لیکن کیا کریں مجبوری ہے کہ کہنا پڑتا ہے. بہرحال تو انسان کی جو اچھائی ہے جس کے اوپر خدا تعالیٰ نے خلق کیا, ان میں سے ایک مفہوم مفہوم عزت ہے. اور یہ جو مفہوم عزت ہے آج ہمیں تھوڑا سا اس کو بتانا مشکل پڑے گا, تھوڑا سا مشکل پڑے گا. کیوں مشکل پڑے گا؟ یہ جو دور جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, جب میں عرض کرتا ہوں یہ جو دور جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, معمولاً علم اخلاقیات میں ہم ایسے ایک دور کو تقریباً 150 سال کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی علم اخلاق کے اندر. کہ جب میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو دور ہے, یہ جو دور تقریباً 150-200 سال کا دور سمجھ لیجیے, اور کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے رینیسانس کے بعد کا جو دور شروع ہوا ہے, یعنی تقریباً 17th century کے بعد سے جو دور شروع ہوا, لیکن مینیفیسٹیشن جو اس کی آ رہی ہے وہ آخری 100-150 سال کے اندر آئی ہے. اور آخری 100 سال کے اندر تباہی اخلاقی اعتبار سے آئی ہے. تو یہ جو دور ہے اس کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ اس کے اندر جو کانسیپٹس ہیں وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوئے ہیں. ایک اسکالر تھا جو انلائٹڈ اسکالر تھا, ایجپٹ کے اندر وہ رہتے تھے, میرے خیال میں ظاہر ابتدان فرینچ تھے, کرسچن تھے, بعد میں مسلمان ہوئے 60s میں. میرے خیال میں سب سے پہلے جس آدمی نے اس بات کو پک کیا ارلی 60s میں وہ آدمی تھا. اس نے فوراً اس بات کو سمجھ دیا کہ ہم لوگ کانسیپٹس کے اپ سائڈ ڈاؤن ایرا کے اندر رہ رہے ہیں, یا کانسیپٹس چینج ہو گئے. اور اب تک آتے آتے اس وقت 50 سال ظاہر ہے اور گزر گئے 50-60 سال, اب اس بات کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ ہم کانسیپٹس کے ایک الٹے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. مثال کے طور پر جنرلی اسپیکنگ اس وقت کی دنیا میں عزت کسے کہتے ہیں؟ کس کو عزت کہتے ہیں؟ عزت تین چیزیں ہیں, یا دولت ہے, یا طاقت ہے, یا شہرت ہے. یہ عزت ہے. اچھا اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, یعنی ظاہر ہے عزت اس کو ملتی ہے ہمارے یہاں جس کے اندر کوئی بڑائی ہو, کوئی بڑی بات. البتہ بڑی بات اور بڑائی میں بہت فرق ہے, لیکن میں آسان کرنے کی خاطر, اردو کو آسان کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. کیا پیسہ, شہرت اور طاقت بڑی بات ہے؟ یہ وہ بڑی بات ہے؟ کل آپ کی خدمت میں وہ بڑائی عرض ہوئی جو معصومین نے انڈورس کی, ہاں یہ بڑی بات ہے. علم معه حلم, مال معه مروہ, فقر معه صبر. فرمایا یہ بڑی بات ہے, صحیح. یہ کہ دولت, محض دولت صحیح جگہ سے آئے یا غلط جگہ سے آئے, کسی بھی ہدف سے آئے, یہ بڑی بات ہے. انسانیت کے کس دور میں اس ٹائپ کی دولت کو بڑی بات سمجھا گیا تھا؟ نظریاتی اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے, تاریخ ادیان کے اندر کب اس طرح سمجھا گیا؟ شاید کبھی اس طرح نہیں سمجھا گیا, اب سمجھا گیا. اور ہم اسٹک ہو گئے اس کے اندر, اور بڑے بڑے دیندار پھنس گئے. یعنی اس وقت ہمارا یہ عالم ہے کہ میرا جیسا مسلمان بظاہر خطیب اسلام بولتا ہے قارونیت سکھاتا ہے, اسلام بولتا ہے فرعونیت سکھاتا ہے. ہم کانسیپٹ کے اتنے الٹے دور میں آ گئے. میرا جیسا خطیب جو اسلام سکھانا چاہیے اس کو اسلام بولتا ہے قارونیت سکھاتا ہے. اور جب میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں تو باقی تو پھر آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں پھر کہ کس طرح سے معاملہ خراب ہو گیا. اچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے. انسان کی ریالٹی کلیئر نہیں ہوئی. مثلا اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی موت کے بعد جتنے بھی آرٹیفیشل کنیکشنز ہیں اور کانٹیکٹس ہیں یہ موت کے لمحے میں ختم ہو جائیں گے, تو جس پیسے سے میرا تعلق, چاہے وہ ایک بلین ہو چاہے وہ ایک روپے ہو, موت کے اوپر ختم ہو جائے گا اور مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, تو اس پیسے میں میری کامیابی کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کا کنیکشن مجھ سے ٹیمپرری ہے, وہ ریالٹی میں بھی نہیں ہے, صرف امیجنری کانٹیکٹ ہے, ایبسولوٹلی امیجنری کانٹیکٹ ہے. پیسہ اگر گولڈ میرے ہاتھ میں بھی ہو, ٹینجیبل گولڈ, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. گولڈ میری نفس کے اندر تو سرایت کر ہی نہیں سکتا, وہ میٹیریل ہے, میں نان میٹیریل ہوں اپنے اندر سے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایون اگر ٹینجیبل گولڈ میرے ہاتھ میں ہوتا اور مجھے معلوم ہے کہ میرے مرتے ہی یہ کانٹیکٹ, جو آرٹیفیشل کانٹیکٹ میرے ہاتھ میں ہونے کا تھا, ایون اگر ہاتھ میں ہوتا یہ بھی ختم ہو جائے گا. میری باڈی, میری سول کا اس گولڈ سے اگر ٹینجیبل ہوتا اور ہاتھ میں بھی ہوتا, میں نے یوں رکھا ہوتا اور میں مر جاتا نعوذ باللہ اس حالت میں, تو کیا اس نے میرے ساتھ رہنا تھا؟ نہیں. تو کیا میں نے اسی موقع پہ ختم ہونا تھا؟ نہیں, میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا, میں ہمیشہ باقی رہوں گا. خالدین فیہا کون ہے؟ ہم اور آپ. تو جس گولڈ سے میرا تعلق امیجنری ہے, ٹیمپرری ہے, اس کا در حقیقت مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میری سکسیس کا پیرامیٹر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ میری سکسیس اور ڈگنیٹی کا کرائیٹیریا کیسے بن سکتا ہے؟ اب آپ تصور کیجئے, مثلا میرے بال ہیں, انہیں کٹنا ہے, ان بالوں کا اسٹائل میری پرسنالٹی کا سکسیس کا کرائیٹیریا بن سکتا ہے؟ کہاں ہم لوگ حماقت میں پھنسے ہوئے ہیں؟ لوگ بالوں کے اوپر, کپڑوں کے اوپر, پیسوں کے اوپر, گاڑیوں اور گھروں کے اوپر اور بینک بیلنسز کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, جن کا کوئی کانٹیکٹ ریئلٹی میں ہے ہی نہیں, ایبسولوٹلی امیجنری ہے اور اس میں کوئی بقا نہیں ہے, ختم ہونا ہے. ان کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ, تو ذرا تصور کریں ہم لوگ کن توہمات میں زندگی گزار رہے ہیں. عزت کسے کہتے ہیں؟ یہ عزت لا سکتی ہے جن سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایسا. اب آپ تصور فرمائیے, میں اس دنیا کی چیز رخصت ہونے والا ہوں, مرنے والا ہوں, میں مر رہا ہوں, میرے مرتے ہی سارے فلٹرز وہ آ گئے جنہوں نے سب کو مجھ سے دور کرنا ہے. اب میں سب سے دور ہو گیا ہوں, وہ پیسہ, وہ گاڑیاں, وہ گھر, وہ نہیں معلوم بینک بیلنسز, وہ اسٹیٹسز جس کو میں بہت زیادہ امپورٹنس دے رہا تھا اپنی لائف کے اندر, وہ سب ختم ہو گیا. اب سوال یہ, یہ جو مر چکا ہے یہ عزت دار انسان ہے یا بے عزت ہے؟ آپ نیوز پیپرز طے نہیں کریں گے, اب کوئی ویب سائٹ طے نہیں کرے گی, اب اللہ کا حقیقت پر مبنی نظام طے کرے گا کہ یہ مردہ عزت دار ہے یا بے عزت انسان ہے. وہ عزت کون سی ہے؟ مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں کسی طریقے سے. ہم توہمات سے نکلیں, ہم لوگ بہت برے توہم کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو رہے ہیں اور یہ ہم نے خود سلیکٹ کیا ہے. اس کا کوئی تعلق ملک سے بھی نہیں ہے, اس کا تعلق ہماری اپنے فیصلوں سے ہے کہ ہم نے کیوں یہ فیصلے کیے. میں عرض کہ اس کا ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری لائف اسٹائل سے, ہماری زندگی, ہماری پرائیورٹیز, ہماری پیرامیٹر سکسیس اور فیلئر کے. وہ ایک خاص اس انسان کی ایک خاص ڈگنیٹی ہے جس کو اہل بیت اطہار ہم تک منتقل کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو عزت تعبیر کرتے ہیں. وہ عزت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو عزت ہے اور ڈگنیٹی جس کو میں کہنا چاہتا ہوں, بڑائی, عظمت, یہ جو عظمت ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق میٹیریل کسی بھی چیز سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہوگا میری اور آپ کی اخلاقیات سے. اور اخلاقیات کا ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اخلاقیات کا مطلب ہوتا ہے میری وہ عادتیں اور میرے وہ طریقے جن کو میں نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیا ہے. مثال کے طور پر اس کا تعلق ہوگا سچائی سے. آیا میں انسان سچا ہوں یا نعوذ باللہ جھوٹا ہوں؟ ہاں یہ ڈگنیٹی کو طے کرے گا. مثال کے طور پر جیسے میں مرا, میرا وجود اپنے اس مثالی وجود کے اندر تبدیل ہو گیا, میرا چونکہ جسمانی وجود ختم ہو جائے گا, میرا ایک مثالی وجود مجھے مل جائے گا روح کے ساتھ. اس مثالی وجود اور روح کا کنیکشن بالکل ایسے ہی شروع ہو جائے گا جیسے یہاں پہ میرا جسم اور میری روح کا کنیکشن تھا. اب یہ جو مثالی وجود کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اس کو فار ایگزامپل مثال میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے فرشتوں نے اس کو رینکس دینے ہیں, اب اس کو عزت دار لقب دیا جائے یا نہ دیا جائے, تو مثال کے طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی فنڈامنٹلی یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر اس کے اندر سچائی ہے تو فرض کر لیجئے اس کے پاس ایلیجیبلٹی کا پہلا کرائٹیریا آ گیا. اچھا یہ سچائی کون سی ہوتی ہے؟ جو غیر اہم چیزیں اس میں سچا ہو اور اہم چیزوں میں اپنی مرضی دکھائے. زبان سے شاید سچا ہے لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے. نہیں, پھر جب ہم سچائی کہہ رہے ہیں تو یہ ایبسولوٹ ٹرم کے اندر سچائی کہہ رہے ہیں. زبان سے بھی, دل سے بھی, بہیویئر سے بھی, ہر طریقے سے سچا انسان. وہاں پہ معاملہ حقیقتوں کا ہے, وہاں پہ معاملہ بہانوں کا نہیں ہے. یہاں بہانے چلتے ہیں, وہاں بہانے نہیں ہیں, وہاں حقیقتیں ہیں. صرف تو مثال کے طور پر عزت مند ہے یہ انسان. عزت مند ہوگا تو کیا ہوگا؟ عزت مند ہوگا تو اس کا جو بہیویئر ہوگا وہ ایک خاص اسٹینڈرڈ اپنے لیے ایکسیپٹ کرے گا. اس سے نیچے یہ آدمی نہیں جائے گا, اس سے نیچے نہیں جائے گا. وہ اسٹینڈرڈ کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا, فرض کر لیجئے کہ وہ مشکل میں تھا اور میں چاہتا تو رک جاتا اور اس کی مدد کر دیتا, میں کر سکتا تھا. صحیح ہے؟ اچھا میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو چار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اگر میں نہیں کروں گا تو مثال کے طور پر یہ بات پھیل جائے گی کہ فنا آدمی نے فنا آدمی کو مشکل میں دیکھا اور مدد نہیں کی, اور میں رک گیا اور میں نے مدد کی. یہ ڈگنیٹی ہے؟ اس اچھائی کا تعلق میرے کیریکٹر کی ڈگنیٹی سے ہے؟ نہیں. یہ اس کا تعلق میرے نفس کی عظمت سے نہیں ہے. اس میں نفس کی کوئی عظمت نہیں ہے. اس میں ایک سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے, میں کیا اچیو کروں گا اور کیا لوز کروں گا. اگر میں نہ رکتا تو میرا نقصان زیادہ تھا, میں نے رک کر ہونے والا نقصان قبول کر لیا, کیونکہ نہ رکتا تو میرا نقصان زیادہ تھا. یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے, اس کا کوئی تعلق عزت سے نہیں ہے. اندر میں اچھا آدمی تھا یا برا آدمی تھا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب ایک اور کیس دیکھتے ہیں. وہ کیس یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ ہوں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, چھوٹا سا ایک جھوٹ بولوں جو کہیں ریکارڈ میں نہیں آئے گا تو بہرحال کچھ فائدہ ہے, فائدہ زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اتنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب اگر فائدہ زیادہ ہوتا تو تھوڑا سا جھوٹ بولنا صحیح ہو جاتا. اچھا یہ جو میں نے چھوٹے فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولا, یہ ہیومن ڈگنیٹی ہے؟ نہیں, اسٹل کیلکولیشن ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیشن. میں جھوٹ بولوں گا تو میرا نفس تھوڑا سا مجھے ملامت کرے گا, اتنے سے فائدے کے لیے ملامت اٹھانے سے کیا فائدہ. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب میں ایک جگہ پر ہوں, میرا جھوٹ ریکارڈ میں نہیں آئے گا, جھوٹ چھوٹا سا بولنا ہے, فائدہ بہت بڑا ہے دنیا کا, بولوں گا یا نہیں بولوں گا؟ اچھا اب میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر میرا نفس ملامت کرے گا بھی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو لیکن یہ جو کچھ ملنے والا ہے یہ بہت زیادہ ہے, اتنی ملامت پہ زندگی گزار دوں گا, پھر شاید وہ ملامت ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد, تو وہ رہے گی بھی نہیں. اتنی پستی چلے گی. یہاں پتہ چلتا ہے یہ آدمی کیا ہے, اس میں عزت ہے, یہ آدمی بے عزت انسان ہے. اب تک اس کو بے عزتی دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا, آج موقع مل گیا اسے, اس کا پتہ چل گیا. یہ عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب, اچھا آف ٹاپک ہے, جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کہا یہ پہلے سے کافر تھا, کان من الکافرین, پہلے سے کافر تھا یہ. لیکن خدا پہلے تو تیری عبادت کرتا تھا 6000 سال, اس کا بھی نہیں معلوم زمین کے ساتھ یا آسمان کے ساتھ, لیکن خدا نے تعالیٰ فرمایا نہیں کان من الکافرین, پہلے سے کافر تھا یہ. 6000 سال سے کفر اندر تھا, آج باہر آیا. ہم انسان کتنے پانی میں ہیں, میں یہ بھول کے سمجھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, میں یہ بھول کے سمجھ رہا ہوں کہ میں ڈگنیفائڈ ہوں. ابھی تو پتہ چلے گا جب میرا کوئی امتحان ہو, جب میرے سامنے سے کوئی سچویشن آئے, اور یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ شاید آ چکی ہو میں نے فیل ہی نہ کیا ہو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر میں اپنے معاملے سے گزر چکا ہوں, کیونکہ اگر 4-5 دفعہ میں اس سے گزر چکا ہوں تو اب پھر بڑے ابھی مجھے فیل نہیں ہوگا, چھوٹے موٹے میں نے گزار لیے ہیں, نعوذ باللہ تعالی. اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ڈگنیٹی. یہ ہیومن ڈگنیٹی کئی جگہ ریفلیکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر جو آدمی ڈگنیفائڈ ہوتا ہے, مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, امام نے فرمایا کہ جس کا نفس کرامت کو, عربی میں ہم اس کو کرامت تعبیر کرتے ہیں, عزت اس کا رزلٹ ہوتا ہے, نفس کے اندر ایک کرامت ہوتی ہے, اس کرامت کا رزلٹ عزت ہوتی ہے. البتہ عربی میں ایک اور لفظ عزیز استعمال ہوتا ہے, عزیز کا مطلب عزت نہیں ہوتا, عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست. جب قرآن کریم میں آتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اس عزیز کا مطلب عزت نہیں ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست, اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اور اس رزلٹ میں ایک عزت آتی ہے کہ چونکہ وہ ناقابل شکست ہے تو کوئی اس کی انسلٹ نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا. لیکن عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست. تو یہ جو کرامت ہوتی ہے, من کرمت علیہ نفسو, جس کا نفس کرامت قبول کرتا ہے, فرماتے ہیں امام وہ نفس کو گناہ سے ذلیل نہیں کرتا. جس کا نفس کرامت قبول کر لیتا ہے گناہ سے اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرے گا. اچھا کسی نے اپنے نفس کی کرامت کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کی آنکھیں گناہ کریں گی؟ آنکھوں کا ایسا گناہ جس کو کسی نے نہ دیکھا, نہیں. یہ جو یہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے اس کا نفس ابھی تک پستی سے دوچار ہے. اگر اس کے نفس میں عزت ہوتی, کرامت ہوتی, تو یہ اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تنہائی کو سمجھتا کہ خدا بھی نہیں دیکھ رہا. اس کو اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے تھا. چاہے اتنا بیوقوف ہوتا یا نہیں ہوتا, کم سے کم یہ تو سوچتا کہ مجھ جیسے کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ جو اس نے نہیں سوچا کہ مجھ جیسے کو کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کا مطلب اس کے نفس میں کرامت نہیں آئی ہے ابھی. اس نے الفاظ سیکھے, اس کے نفس پر کرامت تاری نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ جو اس کے نفس کے اوپر کرامت تاری نہیں ہوئی ہے, نعوذ باللہ, اس کا مطلب پستی تاری ہوئی ہے. مرنے کے بعد کیا سامنے آئے گا؟ کیا میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ میں ایک لیکوڈ کے اندر ایسڈ ڈالتا جاؤں گا اور ریزلٹ میں مجھے اس کی مٹھاس ملنے والی ہے؟ زندگی بھر میں اپنے نفس کی کرامت کی جگہ پستی ڈالتا رہوں اور اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں جیسے ہی میں مروں گا وہ ساری پستیاں کرامت میں تبدیل ہو جائیں گی. کیوں, کیسے؟ یہ دنیا کیا اس دنیا کے لیے اسباب نہیں دیتی ہے؟ تو یہاں کوئی ایسڈ ڈالے اور وہاں پر مٹھاس لے لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں یہاں پہ نفس کی کرامت نہیں دیکھا رہا ہوں, نفس کی پستی دکھاؤں, نعوذ باللہ تعالی, تو مجھے مرنے کے بعد کرامت کیسے نصیب ہوگی؟ اور وہ ابدی زندگی ہے. یہ کرامت کا چیپٹر بہت عجیب ہے. تو مثال کے طور پر پہلا اس کا جو فینومینا سامنے آئے گا وہ یہ کہ امام نے فرمایا اس کا نفس کرامت رکھتا ہو, عزت رکھتا ہو, وہ اپنے نفس کو گناہوں سے ذلیل نہیں کرے گا, گناہوں سے ذلیل نہیں کرے گا. ایک چیپٹر ہو گیا. دوسرا مسئلہ, جس کے اندر نفسانی کرامت ہوتی ہے کیا وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے محتاج دکھانا چاہتا ہے؟ یہ نفسانی کرامت بعض اوقات جہالت ظاہری جہالت کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے, اور یہ نفسانی پستی بعض اوقات بڑی بڑی تعلیمی ڈگریوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. یہ جو کفار مکہ تھے بہت اچھے لوگ نہیں تھے, لیکن کچھ چیپٹرز میں کریم تھے, کچھ چیپٹرز میں ان کے اندر کرامت بڑی عجیب تھی. ان میں سے ایک چیپٹر یہ تھا کہ یہ لوگ مانگتے نہیں تھے, نہیں مانگتے تھے. یہ نفسانی کرامت کا اچھا چیپٹر ہے, نہیں مانگتے تھے. اتنا سخت تھا یہ معاملہ کہ اگر اس زمانے میں, ظاہر آج کل کی جو جس کو ہم لوگ پاورٹی کہتے ہیں وہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں, جو پاورٹی کا ایک عجیب و غریب ریشو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, جو لیول ہوتا ہے. مثلا اس زمانے میں اگر کوئی ایسا غربت میں پھنس جاتا تھا کہیں سے, اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. اچھا, اس زمانے میں پرابلم یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اب آپ کو اپنے آپ کو غلام بنا کے بیچنا پڑے گا. کوئی سوشل چیریٹی وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا. اگر میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, میرے بیوی بچے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اپنے کسی بچے کو بازار میں لے جا کے بیچنا پڑے گا, یا مجھے خود اپنے آپ کو بیچنا پڑے گا. یہ بہت سخت چیپٹر ہوتا تھا. تو اس موقع پر یہ عرب فیصلہ کرتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں, یہ کہ میں اپنے آپ کو بیچ دوں یا اپنے بچوں کو بیچوں کہ پھر باقی زندگی بن کے گزارنا, یہ میں نہیں کروں گا. کیا فیصلہ کرتے تھے؟ وہ ریگستان صحرا میں چلے جاتے تھے, وہاں پر ایک کالا کیمپ لگاتے تھے. یہ ہوتا تھا جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے, جو مردہ جانور ہوتے ہیں ان کی کھالوں سے ایک ٹینٹ ٹائپ کا بنایا جا سکتا ہے. تو مردہ کھال مل جاتی تھی, اس سے ٹینٹ بنا لیتے تھے. اس کالے ٹینٹ کو اتنا بناتے تھے کہ اس میں خاندان بیٹھ سکے, پھر اس کو مٹی کھود کھود کے اس کی اینڈز کو مٹی کے نیچے پھنسا دیتے تھے, اس میں بیٹھ جاتے تھے. اب یہ ہیٹ اپ ہوتا تھا, اتنا ہیٹ اپ ہوتا تھا کہ ان سب کی باڈی جو تھی وہ مثال کے طور پر ڈی ہائیڈریشن میں ہو جاتی تھی. اب جب اس کے اوپر سخت موت آنے لگتی تھی تو یہ ٹینٹ کو کھودنے کی بھی کوشش کرتا تھا تو نہیں کھود پاتا تھا. اس کو بھوکا پیاسا اندر مرنا ہوتا تھا. یہ اس بھوک و پیاس کو برداشت کر کے مرتے تھے, لیکن مانگنے کی ذلت نہیں دینا چاہتے تھے. یہ لوگ کافی ڈگنیفائڈ لوگ تھے اس سینس میں, کم سے کم آج کی دنیا سے تو کافی زیادہ ڈگنیفائڈ تھے, کہ جہاں پہ مانگنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. کرامت نفسانی کا دوسرا چیپٹر یہ ہے, اپنے آپ کو ذلیل حقیر نہیں دکھانا چاہتا, اپنے آپ کو عزت مند دکھانا چاہتا ہے. نہ مصنوعی عزت, دوسروں کے سامنے مانگنے کی ذلت سے کم بچانا چاہتا ہے اپنے آپ کو, عزت مند انسان. یہ دو چیپٹر ہو گئے اور وقت ختم ہو چکا ہے, میں اس کو فوراً اختتام پذیر کرتا ہوں. تیسرا معاملہ, جو شخص عزیز ہوتا ہے, کرامت مند ہوتا ہے, دوسرے کی عزت سے کبھی نہیں کھیلتا. کیوں؟ وہ عزت کی قیمت جانتا ہے. لہذا جیسے ہی میں یہ دیکھوں کہ میرے نزدیک دوسروں کی عزت نہیں ہے, میں سمجھ جاؤں کہ میں اندر سے کھوکھلا ہوں. اگر میں خود عزت مند ہوتا تو میں دوسروں کی عزت سے کیوں کھیلتا؟ میں دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کیوں کرتا؟ چاہے لفظ میں ہو, چاہے عمل میں ہو, چاہے کسی بھی طریقے سے ہو, اگر میں خود عزت مند ہوں گا اپنے نفس کے اندر, صاحب کرامت ہوں گا, میں دوسرے کو ذلیل نہیں کروں گا, اس کی کرامت سے کیوں کھیلوں گا؟ اگر مجھے پتا ہے کہ کرامت کے اندر کیا ڈگنیٹی ہوتی ہے, شرافت کرامت کیا ہوتی ہے انسان کی, دوسرے کے انسان کو کیوں اس طرح سے کروں گا؟ بالکل ایسے جیسے انسان تھوڑا سا بھی انسان ہو, یعنی ایک اچھے جانور کی طرح بھی ہو, تو کسی کو قتل کیوں کرے گا؟ اچھے جانور معمولاً قتل نہیں کر رہے, بہت برے جانور قتل کر رہے. تو ایک انسان اگر تھوڑا سا بھی جانور, اچھا جانور ہو, تو قتل نہیں کرے گا. تو اگر میں تھوڑا سا بھی آخرت والا انسان ہوتا تو دوسرے کی عزت کیوں پامال کرتا؟ تھوڑا سا تو میں خیال کرتا. تو یہ اس عزت اور کرامت کے مختلف انداز ہیں, کہ جو عزت مند ہوتا ہے وہ گناہ سے ذلیل نہیں کرتا اپنے آپ کو, جو عزت مند ہوتا ہے وہ دوسروں کے سامنے بھکاری پن نہیں کرتا ہے, جو عزت مند ہوتا ہے وہ دوسروں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتا ہے. یہ عزت ویلیو رکھتی ہے اسلام کے اندر, یہ عزت ویلیو رکھتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ آدمی عین ممکن ہے کہ ہماری دنیا کی لٹریسی کے اعتبار سے جاہل ہو, عزت مند ہو لیکن بظاہر جاہل ہو, اور عین ممکن ہے کہ انتہائی ذلیل ہو اور بہت قابل ہو, بہت پڑھا لکھا ہو, اور میرے بھائی سے پوچھا ادھر سے بھی ممکن ہے کہ وہ پڑھا لکھا بھی ہو ہماری دنیا کے اعتبار سے اور عزت مند بھی ہو, یہ پاسبل ہے. اور یہ پاسبل ہے کہ نہ اس کے پاس علم ہو, ظاہری طور والا جاہل انسان ہے, اور اندر سے عزت بھی نہیں ہے, یہ بھی ممکن ہے. تو بہت ساری کیٹیگریز بن سکتی ہیں اس کے اندر. اب احسان محسن لب لباب یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے, بھائی ہمیں عزت مند بننا ہے یا نہیں, اس عزت کو کیسے حاصل کریں گے, کل اس کے اوپر تھوڑا سا بیان عرض کریں گے. اس کا حسینیت سے کیا تعلق ہے, بہت سادہ سا واضح تعلق ہے. کربلا میں سارے میں عزت ہے اہل بیت کی طرف سے, ہیومن ڈگنیٹی کا کوئی بھی ایسا نشان جس کو ہم یہ کہیں یہ ہیومن ڈگنیٹی کی علامت ہے, کوئی ایسا نشان نہیں ہوگا جو آپ کو کربلا کے اندر نہ ملے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی طریقے میں وہ ہیومن ڈگنیٹی آپ کے اور میرے سامنے بار بار آتی رہے گی سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کے اندر. اور ظاہر ہے کہ انسان کی پستی کے جتنے بھی معیار ہوں گے وہ سامنے لشکر یزید کے اندر ہمیں نظر آتے رہیں گے, چاہے وہ حضرت حر علیہ السلام کا واقعہ ہو, چاہے وہ دوسرے اصحاب سید الشہداء کا واقعہ ہو. اور البتہ یہ ہے کہ جب انسان ڈگنیٹی دکھاتا ہے تو اس کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. وہ بہت اچھا دور تھا جب ڈگنیٹی دکھانے والے کو اتنی قیمت پے نہیں کرنی پڑ رہی تھی, لیکن آج یہ مشکل آ گئی ہے چونکہ ہم مفاہیم کے الٹے ہونے کے دور میں ہیں کہ جو ہیومن ڈگنیٹی دکھاتا ہے اس کو قیمت جو ہے وہ کافی زیادہ دینی پڑتی ہے. سید الشہداء کا دور اس دور کا برائی کر ریفلیکٹ کرنے والا دور تھا, جہاں پہ ویلیوز جو تھیں وہ تبدیل ہو گئی تھیں, اور ویلیوز کی تبدیلی کے نتیجے میں لوگ کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے تھے. اس کھوکھلے معاشرے کے اندر سید الشہداء نے عزت اور اقدار ویلیوز کا پرچم بلند کیا, اور انہوں نے فرمایا کہ ہم عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ معمولاً مشاہدہ فرمائیں گے کہ سید الشہداء کے اقوال ہمارے پاس بہت کم ہیں, اتنے اقوال نہیں ہیں جیسے مثال کے طور پر مولا پانچویں سرکار کے, امام کے. لیکن جو اقوال سید الشہداء سے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان میں یہ جو مفہوم عزت ہے کثرت کے ساتھ آیا ہے, کم اقوال کے باوجود یہ مفہوم بہت آیا ہے. اور سید الشہداء نے نہ صرف الفاظ میں ارشاد فرمایا بلکہ اس کو جگہ جگہ دکھایا بھی کربلا کے. تو یہی کم نہیں تھا مثال کے طور پر کہ جب سید الشہداء کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا اور سید الشہداء سب سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ بھی چلے جاؤ, عزت نفس ہے نا. آیا سید الشہداء اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوسروں سے کہیں کہ جان خطرے میں ڈالیں؟ نہیں. سید الشہداء فرمانے ان کو مجھ سے دشمنی ہے, یہ مجھ سے لڑنے آئے ہیں, بیعت کا مطالبہ انہوں نے مجھ سے کیا ہے, تم لوگوں سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہوگی, لہٰذا تم لوگ اگر جانا چاہتے ہو چلے. عزت نفس, کیوں امام کسی اور کی قربانی کو ایکسپٹ کریں, کیوں کسی اور کو اپنے سامنے جان دینے کی کہیں؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت جون کے مسائل بیان کرتے وقت کہ فرمایا جتنے بھی غلام ہیں سب آزاد ہیں, آج سے میں سب کو آزاد کیا, سب جائیں کہیں نہ کہیں چلے جائیں. اور کس طریقے سے بہانے دے رہے تھے کہ تم کس طرح سے چلے جاؤ, تم کس طریقے سے چلے جاؤ. مثلا نافع بن حلال کو کہتے ہیں نافع یہ تاریکی ہے, یہاں پہ اس وقت دشمن کا کوئی بندہ کھڑا ہوا نہیں, تم یہاں سے چلے جاؤ. یہ عزت نفس تھی. اور عزت نفس یہ تھی کہ جب میدان کربلا کے اندر آخری سپاہی تھے پوری طاقت کے ساتھ اسی طرح کھڑے تھے جیسے پہلا دن تھا, عزت نفس. کبھی سید الشہداء نے دشمن کے سامنے ایک جملہ ایسا نہیں کہا, اور یہ تو خیر بہت میں نے سخت بات کہوں گا کہ سید الشہداء نے کہا. آپ تصور فرمائیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب اس لعین کے دربار میں پہنچی, اس نے کتنی کوشش کی کہ بی بی کے آہنی ارادے کو شکست دے کسی طریقے سے. وہ چاہتا تھا بی بی گڑ گڑائیں, اس سے کچھ مانگیں. بی بی نے اپنے تمام ارادے کو مضبوط رکھا اور فرمایا ہم نے خدا کی راہ میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. عزت نفس, کیوں عزت نفس پر مانگا؟ سید الشہداء اس طرح کی کرامت دیکھی کربلا میں تشریف لائے, اور سید الشہداء کا ایک ایک فرد صاحب کرامت. اور جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک ایک فرد صاحب کرامت ہے, تو ہمارے سامنے دسیوں مثالیں موجود ہیں ان سب کی کرامتوں کی. اور نہیں معلوم آیا اس کو کرامت کے چیپٹر میں رکھوں یا نہیں رکھوں کہ یہاں علی اصغر بھی صاحب کرامت طفل شیخ خان, یہ معصوم بھی صاحب کرامت ہے. کیوں امام حسین علی اصغر جیسے کو لے کر آئے تھے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن عرفا اور عرفا نے جب اس کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بیان دیتے ہیں جس کو علامہ ذیشان درجوادی صاحب تنزیل کے اندر تعبیر فرماتے تھے, تمثیل کے اندر بیان فرماتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں جیسے امام حسین پوری کائنات کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں, ایک مضمون کی صورت میں, ایک لیٹر کی صورت میں, اور اس لیٹر کے اینڈ میں علی اصغر کا مظلوم خون لگایا ہے کہ اگر تمہیں میری پیغام کی سچائی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میرے علی اصغر کے خون کو دیکھو. آئے تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیغام سچائی کا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا بھی کہ حضرت علی اصغر بھی قافلے کے اندر ہیں. اور ہمارے پاس روایت جیسا کہ موجود ہیں جب رجب کے آخری ایام میں اہل بیت اطہار وہاں سے چل رہے تھے تو ظاہر حضرت علی اصغر کا سن انتہائی کم تھا, گود کے اندر موجود جب 6 مہینے 10 محرم کے دن گود کے اندر 6 مہینے کے تھے تو آپ تصور کر سکتے ہیں رجب کے ایام میں کیا سن رہا ہوگا. لیکن یہ امام حسین کا ایک سپاہی ہے اور اس سپاہی کی طاقت اتنی ہے کہ جو کوئی نہ کر سکا وہ علی اصغر نے خشک زبان سے کر کے دکھا. سپاہی کی طاقت بڑی اچھی. لہذا ہمارے پاس روایت موجود کے بیان فرمایا کہ جب مولا تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے فرمایا حل من ناصرین ینصرنا, وہ مظلومیت کی ندا آواز جب گونجی تو گویا خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آنا شروع. آیا بچے نے جھولے سے اپنے آپ کو گرایا, کس طریقے سے گرایا, کیوں بچہ اتنا زیادہ مضطرب ہوا؟ شاید یہ معنوی اسباب ہوں گے کہ جب حسین لرز رہے ہیں دنیا کو اپنی ندا سے لرزا رہے ہیں تو ایک معصوم دوسرا بھی ہے جو کہتا ہے مولا میں بھی نصرت کروں گا, میرا خون بھی آپ کے کام آئے. اور اس موقع کے اوپر سید الشہداء خیمے پہ تشریف لاتے ہیں اور مادر علی اصغر سے کہتے ہیں علی اصغر مجھے دو, شاید میں اس کے لیے پانی پلا کر لاؤں. آج تو میں بعض اوقات اس موقع پر رک کر ذرا سا کہتا ہوں کہ خدایا کتنا عجیب لمحہ ہوگا وہ لمحہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اوپر رکھ رہی تھی, اپنے لخت جگر کو پانی کے اوپر رکھ رہی تھی, تو ایک صندوق لکڑی کا بنوایا خدا نے مثال میں اور کہا کہ تم گھبراؤ نہیں, تم ماں ہو, ہم تمہارے جذبات کو سمجھتے ہیں, مت گھبراؤ, اس کو لکڑی کے اوپر رکھ دو اور تم یقین رکھو کہ ہم اس کی تم سے زیادہ حفاظت کریں گے اور ہم تمہارے پاس لے کر آئیں گے. اور ان سب کے ساتھ خدا نے مطالع فرماتا ہے بعد کے مراحل میں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو بہت مضبوط کیا, وربطنا علی قلبہا, ہم نے اس کے دل کو بہت مضبوط کیا. تو میں یہاں پر ذرا سا رک کر پوچھتا ہوں خدایا موسیٰ نے تو واپس آنا تھا, علی اصغر نے تو واپس نہیں آنا ہے. مادر علی اصغر جانتی تھی کہ جو آج خیمے سے باہر گیا یہ واپس نہیں آئے گا, یہ بچہ شہید ہو جائے گا. نہیں معلوم خدا نے بتانے کون کون سی برکتیں نعمتیں طاقتیں نازل کی مادر علی اصغر کے اوپر کہ اس نے اپنا لخت جگر امام حسین کو بغیر کسی اعتراض کے دے دیا. کہاں دشمن نے پانی دینا تھا؟ یہاں کوئی دشمن ایسا رحم دل نہیں تھا کہ علی اصغر کو پانی دیتا. امام تشریف لے کر آئے, علی اصغر کو ہاتھوں کے اوپر بلند کیا, دشمن کے سامنے رکھا اور اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا اگر پانی پینے سے ہماری طاقت بڑھتی ہے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے؟
یہ انسان کے ضمیر کو لرزانے والا امام حسین کا جملہ تھا کہ تم یہ بتاؤ آیا کوئی لشکر لڑے تو کیا 6 مہینے کے پیاسے بچوں سے لڑ رہا ہے؟ اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے کیا غلطی کی ہے تمہارے لیے؟ جب سید الشہداء نے گویا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا یا شاید اس کو چومنے کے لیے، اس کی پیشانی کو چومنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، تو جب دشمن نے دیکھا 6 مہینے کا بچہ ہے تو یہ سارے اشقیا بھی رونے لگے۔ اس کے بعد عمر سعد کو دباؤ دیا، کہا عمر سعد آیا اس 6 مہینے بچے سے ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کو پانی کیوں نہیں دے رہا ہے تو؟ عمر سعد دیکھتا ہے کہ میرا لشکر میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو اس لائن تیر انداز ہرملا کو اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے تیر چلا۔ اب 2 ارادے تھے اس کے پاس۔ ہرملا اپنا تیر چلاتے، مشہور معروف تیر جو اس کا گھومتا تھا اور بڑے بڑے جانوروں کو مار دیا کرتا تھا، اپنا تیر چلاتا ہے اور عمر سعد سے پوچھتا ہے باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ علی اصغر کو ماروں یا حسین کو ماروں؟ اس نے، اس کو معلوم تھا عمر سعد لعین کو کہ اگر اصغر مرے تو حسین کے دل میں کیا گزرنے والی ہے۔ تو یہ لعین ہرملا سے کہتا ہے بچے کا نشانہ لے۔ یہ لعین اتنا سا بچہ ہے، اس کی گردن کتنی بڑی ہوگی، مجھے کیا کہہ سکتا ہوں اس میں؟ اب اس ظالم اتنا بھاری تیر استعمال کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا نشانہ لے۔ یہ تیر چلاتا ہے یہ لعین۔ عجیب معاملہ تھا یہاں پر۔ ہم لوگ اردو زبان میں تھوڑی سی محدودیت میں ہیں تو ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں تیر چلا اور علی اصغر کا گلا چھند گیا، تیر گلے کے اندر جا کر لگا۔ عباس قمی نے کچھ اور لکھا ہے، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں یہ تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک زبا ہو گیا۔ اتنی ننی سی گردن میں اس تیر نے کہاں لگنا تھا؟ پوری گردن ایسے زبا ہوئی جیسے کسی نے چاقو چلایا ہے گردن کے اوپر۔ علی اصغر کا بغیر پانی کا وجود، ننا سا وجود، اس کے اندر کتنا خون نکلا ہوگا، لیکن یہ خون بہت بھاری رہا، اتنا بھاری رہا آج تک انسانوں کو رلا رہا ہے۔ یہ مظلوم خون امام حسین علی اصغر کے مظلوم لاشے کو خیموں میں نہیں لے کر آئے، مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں لے کر آئے، شاید مادر علی اصغر کے سامنے علی اصغر کا مظلوم لاشا نہیں لانا چاہتے ہوں گے۔ امام ایک خیمہ رکھا ہوا تھا جس کے اندر صرف لاشوں کو لے کر جاتے تھے۔ اب امام کو لاشا یا لاشوں کے خیمے میں لے کے جانا تھا یا بی بی کے خیمے میں لانا تھا، امام نے علی اصغر کا لاشا نہ لاشوں کے خیمے میں رکھا نہ بی بی کے پاس، بلکہ علی اصغر کو دفنانے کے لیے خود کھڑے ہو گئے۔ امام کے ہاتھ میں جو شمشیر ہے شاید ذوالفقار ہے، یہ شاید ذوالفقار ہے۔ تو میں اپنے آپ سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آج تک ذوالفقار کبھی اس کام کے لیے نہیں چلی تھی کہ کسی مظلوم بچے کی قبر کھودے اس ذوالفقار سے۔ سید الشہداء نے قبر مقدس کھودی ہے۔ ابھی تو ہم تو دنیا والے لوگ ہیں نا، ہمیں آخرت کا نہیں پتا، ہمیں ان آخرت کے مراحل کا نہیں پتا، لیکن میں باپ ہونے کے ناطے آپ سے، جو باپ اور بھائی رکھتے ہیں، ان بہنوں سے جن کے بچے ہیں، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یہ کربلا کی گرم مٹی میں چھوٹا سا ایک قبر کا نشان، اس کے اوپر یہ سوکھا لاشا کیسے رکھا ہوگا؟ جب انسان لاشا دفنا دیتا ہے مٹی کو برابر کرنا پڑتا ہے، گرم مٹی علی اصغر کے وجود اقدس کے اوپر کیسے ڈالی امام نے؟ عزیزوں کیا لمحہ رہا ہوگا، کتنا سخت لمحہ رہا ہوگا، امام علی اصغر کی قبر کے برابر میں کھڑے ہوئے اور خدا سے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ اللہ نے گویا اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ آج تک دنیا اپنے آپ سے پوچھتی ہے، اگر حسین نے بغاوت کی تھی اور حسین سے جنگ بغاوت پہ ہوئی ہے تو پوری دنیا اپنے آپ سے سوال کرتی ہے، ارے کئی 6 مہینے کے بچے بغاوت کرتے ہیں، انہیں کیوں مارا گیا؟
الا لعنت الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون ما تمه صحيح